السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب. حدیث نمبر 270. اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا. جیسے کہ احرام کے تعلق سے آپ کو پتا ہوگا کہ احرام کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، لیکن یہاں پر حدیث سے ثابت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اس کا اثر باقی تھا. تو اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو یا ہلکی سی خوشبو والی صابن سے نہایا ہو احرام باندھنے کے بعد بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، یعنی شوہر اور بیوی رات میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 270 ہے ہماری. آئیے حدیث دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں بات کریں گے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو اوان عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہ وذکرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما اندخ طیبا، فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائه ثم اصبح محرما. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، وہ اپنے والد سے، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کا ذکر کیا. یعنی ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا. تو یہاں پر فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں، کہ اس سے ثابت ہوا کہ غسل کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک پر خوشبو کا اثر باقی رہتا تھا. اور ایک اور بات اس سے معلوم ہوئی کہ ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی کے لیے خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، جیسے کہ ابن بطال نے کہا ہے فتح الباری حدیث نمبر 262 میں بھی یہ بات آئی ہے، گزر چکی ہے اور اس کی تفصیل بھی آئی ہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ احرام سے پہلے جسم میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے. اسی سے ملتی جلتی آگے کی حدیث ہے. حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کأنی انظر الی وبیدی الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے حکم نے ابراہیم کے واسطے سے، وہ اسود سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا گویا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. تو یہ والی حدیث مختصر ہے، پیچھے کی تفصیل سے گزر چکی ہے. تو اس سے پھر یہ مسئلہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا غسل ضرور کیا ہوگا، اسی سے خوشبو لگانے کے بعد غسل کرنا ثابت ہوا. باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاد علی. بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے. یعنی غسل میں ایکچوئل جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ پورے جسم کی جو اسکن ہے، ایون سر کی بھی، وہ تر ہو جانی چاہیے، گیلی ہو جانی چاہیے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل يديه وتوضع وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاد إليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اور ہشام بن عروہ کے والد یعنی عروہ بن زبیر اور عروہ کے والد زبیر کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن پر غسل کرتے، یعنی پھر تمام بدن کا غسل کرتے. پھر ایک اور حدیث ملتی ہے اس کے فیور میں، وقالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنابت کے غسل میں انگلیاں بھگو کر بالوں کی جڑوں میں خلال کرنا چاہیے. جب یقین ہو جائے کہ سر اور داڑھی کے بال اور اندر کا چمڑا بھیگ گئے ہیں تب بالوں پر پانی بہائے. یہ خلال بھی آداب غسل سے ہے اور جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی سر کی اسکن تک، بالوں کے اندر اسکن تک پانی پہنچانا، یعنی جو سر کی اسکن ہے اسکل گیلا ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے. اگر کسی کے بال لمبے ہوں تو بالوں کو انگلیوں سے تر کر لیتے، بالوں یعنی بالوں کے نیچے کے حصے کو، اور چوٹی نہ بھی کھولیں غسل جنابت میں تو اس پر کوئی حرج نہیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پانی کم استعمال ہوتا ہے اصل میں. باب من توضع فی الجنابت ثم غسل سائر جسده ولم یعید غسل مواضع الوضوء منه مرة اخرى. باب اس کے بارے میں جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنے تمام بدن کو دھویا لیکن وضو کے اعضاء کو دوبارہ نہیں دھویا. اب یہی وہ جواز ہے جس سے پہلے وضو کر لیا پھر غسل کیا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں نماز کے لیے. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة رضی اللہ عنہ قالت ودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودوء الجنابتی فاکفا بیمینہ الا یسارہ مرتین او ثلاثا ثم غسل فرجہ ثم ضرب یدہ بالارض او الحائط مرتین او ثلاثا ثم تمدمد واستنشق وغسل وجہہ وذرائیہ ثم افاد علی رأسہ الماء ثم غسل جسدہ ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی حدیث کتنی دفعہ آئی ہے، کتنے بار ریپیٹ ہوئی ہے اس باب میں یہ والی حدیث جو میمونہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، ان سے روایت کردہ ہے، اور اس ایک حدیث کی وجہ سے کتنے سارے فائدے ہمیں ہو گئے ہیں. ترجمہ ہے، ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عامش نے بیان کیا اور انہیں سالم کے واسطے سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے، یعنی تولیہ. اور پیچھے جو حدیث گزری تھی آپ کو یاد ہوگا وہاں پر آگے پیچھے ہو گیا تھا تھوڑا سا، اب یہاں اس حدیث میں صحیح بات آ گئی، یعنی سیکوینس سے بات آ گئی کہ پہلے کیا کرنا ہے. تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے غسل میں وضو کر لیا تھا، اور یہ بھی اسی سے پھر یہ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ موالات ضروری نہیں ہے وضو میں کہ کنٹینیوسلی اور ایک کے بعد ایک اعضاء کو برابر دھونا، تو ایک کے بعد ایک اعضاء کو دھونا تو وہ تو ضروری ہے، لیکن اگر بیچ میں تھوڑا وقفہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی، تھوڑی دیر بعد بھی آپ دوسرے اعضاء کو دھو سکتے ہیں، لیکن محتاط رائے یہی ہے کہ خشک ہونے سے پہلے ہی اعضاء دھو لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی صحیح رائے ہے، یعنی آپ کے اعضاء، وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے دھو لیے جائیں تو زیادہ صحیح ہے. بیچ میں وقفہ کر سکتے ہیں لیکن پہلے والے دھوئے ہوئے اعضاء وہ سوکھنے نہیں چاہیے. تو یہاں پر بہرحال ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتایا گیا ہے. باب اذا ذکر فی المسجد انه جنوب حرج کما ہوا ولا یتیمم. جب کوئی شخص مسجد میں ہو اور اسے یاد آئے کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے تو اسی طرح نکل جائے اور تیمم نہ کرے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري. يعني مسلم میں بھی یہ حدیث ہے دوسری سند کے ساتھ. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عامر نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس نے خبر دی زہری کے واسطے سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں. لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے. جب آپ مصلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، بس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے. پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی. عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابقت کی ہے، عبداللہ نے معمر سے اور وہ زہری سے، اور اوزائی نے بھی زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یعنی یہ حدیث کئی اور مختلف ذرائع سے، مختلف روایات کے ذریعے سے، مختلف سند کے ذریعے سے پہنچی ہے. اب دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنی نیچرل بات کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فطرت سے کتنی قریب تھی، آپ نے کوئی انسانوں سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاری. اب آپ نے کبھی اپنے آپ کو یہ شو کرنا یا یہ ثابت کرنا نہیں چاہا کہ میں تم لوگوں سے ہٹ کر ہوں، میں چونکہ رسول ہوں لہٰذا میں تو، یعنی یہ اس طرح کے کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتے. آپ بھی بھول جاتے تھے، اور ایک دفعہ آپ حالت جنابت ہی میں نماز پڑھانے کے لیے آ گئے کیونکہ آپ کو یاد نہیں رہا تھا، لہٰذا آپ دوبارہ گئے، آپ نے غسل کیا یہاں تک کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور پھر آ کر آپ نے نماز پڑھائی. کتنی نیچرل بات ہے نا، کیونکہ آپ بھی انسان ہی تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی بھیجے، وہ تمہاری طرح چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی ساری ضروریات ان کے لیے بھی تھی. اور رسول کا درجہ دینے کے بعد بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسا اسپیشل سپورٹ نہیں کیا کہ اچھا ان سے یہ ساری خواہشات کو نکال لیا ان کے دل سے. ان کے اندر وہ خواہشات، ان کے وہ ساری چیزیں جو ایک انسان میں ہوتی ہیں تھیں، لیکن وہ اس کو کنٹرول کرنا جانتے تھے. یعنی رسول سب سے اعلی اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ استقامت، بہت صبر ہوتا ہے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں، اسی لیے یہ لوگ چنے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں رسول جتنے بھی ہیں نبی. تو یہاں پر ایک جواز اصل میں مل گیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، کہ جب اگر کوئی چیز کی یا کوئی بات آپ بھول جائیں، یاد نہ رہے آپ کو کیا آپ حالت جنابت میں تھے، وضو میں تھے یا نہیں تھے، اور مسجد میں آ گئے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، تو نہ خود کو ملامت کریں نہ دوسروں کو ملامت کریں، بلکہ یہ نیچرل چیز ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مدینہ کے امام مدینہ ان کو ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ پیش آ گیا کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کو یاد آئے کہ ان کو وضو نہیں ہے. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ابھی آتے ہیں, وضو کر کے آتے ہیں. جب وہ گئے واپس دوبارہ اور وضو کر کے آئے تو یقین جانے کہ کچھ لوگوں نے اس کا اتنا مذاق بنایا, اس کے اوپر کئی کئی ویڈیوز تیار کی گئیں اور ان کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا گیا. آپ دیکھیں ان کا ایمان کا لیول کتنا زیادہ ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے اس سچائی کو قبول فرمائے. مسجد کے امام کو, جو مدینہ کے امام تھے, کہ لائف بتاتا ہے, مدینہ میں لائف ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے وہاں کی نمازوں کو, تو سب پوری دنیا نے دیکھا ان کے اس عمل کو. اگر وہ چاہتے کہ اچھا ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اللہ نہ کرے جھوٹ بول دیتے, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا ایمان الحمدللہ کتنا بہترین ان کا ایمان, کہ انہوں نے وہ تمام لوگ یہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی, بلکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرواہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں باوضو ہوں یا نہیں ہوں دنیا کو نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو یہ ہوتا ہے ایمان کا لیول. تو اس میں ہنسی اڑانے کی بھلا کیا ضرورت تھی, لیکن وہی اب ہم کیا کریں کہ کیسے کس کو سمجھائیں. تو بہرحال کبھی کسی سے اس طرح سے ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اس طرح سے یہ نیچرل چیزیں ہو سکتا ہے. دوسری بات, ایک اور دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جب جنبی اس طرح سے بھول سے مسجد میں آ سکتا ہے, اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گزر سکتا ہے, تو حائضہ کے لیے اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم و تدریس کے لیے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا ہے, ایسی کوئی مجبوری آ جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ حرم جاتے ہیں, عمرہ کے لیے آپ گئے, جیسے سعودی عرب میں تو یہ یوزلی نارمل بات ہے کہ یہاں سے جب کسی کو عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو پوری فیملی کو ساتھ لے جانا ہوتا ہے. اب آپ کے ساتھ بچیاں ہیں, آپ کی اب ایک بچی کو اس میں سے حیض آ گیا ہے, اب اس بچی کو آپ ہوٹل میں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ بہت خطرہ ہے اکیلے چھوڑنا, چھوٹی لڑکی کو اکیلی تنہا لڑکی کو ہوٹل میں چھوڑنا. آپ اس کو باہر دالن میں اکیلے چھوڑ دیں گے تو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ فوراً جب صفائی کے لیے آتے ہیں حرم کی تو وہ سب کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے, اور کوئی کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی وہاں. تو آپ اسے بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے, تو آپ اس کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایک طرف کونے میں لے جا کر آپ اس کو بٹھا دیں, چپلیں اتارنے کی جگہ ہے یا اس طرح کی کوئی جگہ ہے, کونا چھوٹا سا کوئی کونا ہوتا ہے, سیڑھیاں ہوتی ہیں, وہاں آپ بٹھا دیں, اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے. اور اللہ کے لیے خلاف میں ہمارے فتوی نہ لگائیے گا کہ ہم نے کوئی غلط بات کہی ہے. اکثر علماء کا اس پر فتویٰ موجود ہے الحمدللہ کہ ایسی کوئی مجبوری ہے تو اس وقت حائضہ بھی مسجد میں جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے تو جیسے مسجدیں جو ہوتی ہیں تو پڑھنے کے لیے تو حائضہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو جنبی ہے وہ وہاں دیر تک نہیں کھڑا رہے گا, گزر سکتا ہے, اور اگر بھولے سے چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جنابت کے غسل کے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے یا سر سے, تو وہ ناپاک نہیں ہے, تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی. تو آگے کی حدیث کو دیکھیے, بابو نفد الیدین من غسل الجنابہ, اس بارے میں کہ غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑ لینا سنت نبوی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش ان سالم بن ابي الجعدي ان كريب ان ابن عباس قال قالت ميمونه ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بصاب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيديه الارض فمسحها ثم غسلها فمدمد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاد على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. وہی والی حدیث جو ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں. ہم سے عبدان نے بیان کیا, کہا ہم سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے کہا میں نے عامر سے سنا, انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے, انہوں نے قریب سے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. آپ نے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا. پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا, پھر اپنے دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی, پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا, اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ پاک ہی ہیں، اور دوسری بات غسل کے بعد تولیہ لینا بھی درست ہے اور نہ لینا بھی درست ہے، اور ہاتھوں سے پانی جھاڑ لینا یہ سنت نبوی ہے۔ پھر ہے باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوت ومن تستر والتستر افضل، اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں برہنہ ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ وقال بحث عن ابیہ عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، بحث بن حکیم نے اپنے والد سے، انہوں نے بحث کے دادا معاویہ بن حیدہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اصحاب سنن سے روایت کیا ہے، پوری حدیث یوں ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کن شرمگاہوں پر تصرف کریں اور کن سے بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تمہاری بیوی اور لونڈی تمہارے لیے حلال ہے۔ میں نے کہا حضور جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو کیا وہ برہنہ ہو کر غسل کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ تو امام بخاری نے ان کا لیکن رد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جائز ہے مگر ستر ڈھانپ کر نہانا افضل ہے، اور حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا نہانا بتایا گیا ہے جسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون اراءة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بعث وأخذ ثوبته فطفق بالحجر ضربا فقال ابو هريره رضي الله عنه والله انه لندب بالحجر سته او سبعه دربا بالحجر۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام بن منبع سے، انہوں نے ابو هريره رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہیں کہ آپ کے خصیے بڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برہنہ ہو کر نہایا جا سکتا ہے تنہائی میں، کسی کے سامنے نہیں، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ کچھ پہن کر نہایا جائے۔ اب آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں پر اس کے تعلق سے کس قدر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یقین جانیے جو سوالات آتے ہیں اس میں زیادہ جو بات پوچھی جاتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیسے غسل کریں۔ اب ہم جو چیز پہن کر غسل کرتے ہیں تو وہ تو حالت جنابت میں پہنی تھی، اب اس کو پہن کر غسل کرتے ہیں، اب وہی اگر غسل کرنے کے دوران ہمارے جسم پر رہی تو پھر تو ہمارا غسل نہیں ہوا کیونکہ وہ ناپاک چیز ہم پہنے ہوئے تھے. تو کیا ہم دو بار غسل کریں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کب سے کئی سالوں سے ایسے ہی غسل کرتے آئے ہیں، پہلے ایک دفعہ اسی کپڑے میں غسل کر لیتے ہیں، پھر وہ کپڑا نکال کر کوئی اچھا کپڑا پہنتے ہیں صاف ستھرا، اور پھر اس کے اوپر دوبارہ غسل کرتے ہیں جنابت کا. اب آپ سوچیں کتنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے نا، کتنا اپنے لیے کھڑاک پھیلا لیا ہے، کتنے زبردستی بوجھ اپنے اوپر ہم نے لاد لیے ہیں. تو اگر وہ پرانے والے کپڑا جو پہنے ہوئے تھے اسی میں بھی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، غسل ہو جائے گا. لیکن یہاں پر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ برہنہ بھی نہا سکتے ہیں، لیکن کپڑے پہن کر نہانا، یعنی پورے بدن پر کپڑے نہیں، ایک کپڑا باندھ کر اتنے حصے پر غسل کرنا وہ افضل ہے، لیکن اگر کپڑا نہیں باندھتے تو اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور کھڑے رہ کر بھی نہایا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی نہایا جا سکتا ہے، آپ اکیلے واش روم میں ہیں تو کپڑے اتار کر نہا سکتے ہیں. ایکچولی آپ کو معلوم ہو کہ پہلے زمانے میں ایک ہی جگہ پورے حمام بنا دیے جاتے تھے جو واش روم سے، کیونکہ ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. پھر بہت زیادہ لوگ آ کر کہیں دوسرے شہروں سے آ کر ٹھہرتے تھے، تو ان کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر جگہ تو اس طرح سے ڈرینیج سسٹم بھی نہیں تھا، اتنی سہولت نہیں تھی کہ ایسے بڑے بڑے ٹینک ہو پانی کے بنے ہوئے اور آرام سے پانی آئے اور آپ نے شاور لیا اور چلے گئے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کوئی ایک ہی جگہ پر بہت سارے واش رومس بنا دیے جاتے تھے جہاں لوگ آ کر غسل کر لیا کرتے تھے. تب اس میں ظاہر سی بات ہے ہر جگہ پردہ نہیں ہوتا تھا، تو اس صورت میں جب کوئی سامنے ہو تو اس صورت میں جو ستر والا حصہ ہے جو کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، مردوں کا مردوں کے سامنے بھی نہیں، تو اتنا حصہ لپیٹ کر باندھ کر غسل کیا جائے گا. اور اگر اکیلے تنہا نہا رہے ہوں تو اس میں کچھ کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی نہا سکتے ہیں، یہ اس طرح سے بھی درست اور جائز ہے. اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلم عن مالک عن ابی النضر مولا عمر ابن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام حانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام حانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه تستره فقال من هذه فقلت انا ام هاني. حمزه عبد الله بن مسلم قانبی نے روایت کی، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نظر سے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے مولا ابو مرہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ام ہانی ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی سامنے ہو اگر تو اس صورت میں اوٹ یا آڑ کر لینی چاہیے، پردہ کر لینا چاہیے. اس بیان میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے. بابن ازحتلمت المرات حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین انہا قالت جاءت ام سلیم امرأت ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق هل علی المرأت من غسل اذا ہی احتلمت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام اذا رأت الماء. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالی حق سے حیا نہیں کرتا، کہ عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. اور ام سلمہ کے جواب میں ہی آپ نے فرمایا تھا مزید آگے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا. تو عورت کو بھی رات میں بھی ہو سکتا ہے احتلام، یعنی خواب میں، اور مرد کو بھی. باب ارق الجنب وان المسلم لا ينجس. اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتا. حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینۃ وهو جنب فانتجست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال اين كنت يا ابا ہریرہ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارتی قال سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس. پہلے ہم یہ حدیث پڑھ چکے، یہاں پر کسی اور معنوں میں آئی ہے. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، کہا ہم سے حمید طویل نے. اور دیکھیں امام بخاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو لائے تو ہیں کئی جگہ بار بار، لیکن 99% وہ ڈفرنٹ سند کے ساتھ لائے ہیں. یہ خوبی ہے امام بخاری کی، ان کی ذہانت کی یہاں داد دینا چاہیے ماشاء اللہ، کہ سیم حدیث ہے لیکن راوی دوسرے ہیں، چین دوسری ہے. تو ابو رافع کے واسطے سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے. ابو ہریرہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا. اس سے کیا پتا چلا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، کہ اس کے ساتھ بیٹھا بھی نہ جا سکے. اور جو جنابت کی جو نجاست ہے وہ عارضی ہے، جو غسل سے ختم ہو جاتی ہے. اور امام بخاری نے اس حدیث سے یہ نکالا کہ جنبی کا پسینہ بھی پاک ہے، کیونکہ جب بدن پاک ہے تو بدن سے نکلنے والا پسینہ بھی پاک ہوگا. تو جو بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ بوقت ضرورت جنابت کی حالت میں گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ نکلے تھے، فوری طور پر نہ نہانا یا نہا پانا یہ جرم نہیں ہے، اور لیکن اس کو معمول بھی نہیں بنانا چاہیے. سستی میں بلا وجہ ڈیلے کرنا غسل کو یہ جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس، وہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. اور یہ جو جنابت کی حالت ہے یہ حکمی نجاست ہے، اصل میں دیکھا جاتا ہے اس کا حکم ہے ہم کو کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پر کتنے اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے بہت زیادہ سپرسٹیشنز اور ایسی قسم کی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ حالت جنابت میں ناشتہ نہ کیا جائے، کچھ کھایا پیا نہ جائے، کسی سے آپ بات نہیں کر سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے، اور کچھ کھا تو بالکل بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی یہ بات تو ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ حالت جنابت سے جب تک آپ غسل نہ کر لیں آپ کچھ کھا نہیں سکتے. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ بیچاری ایک ماں ہے اور اس کا بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے، یا تین چار مہینے کا جو بھی بچہ ہے، یا سال بھر کا ہے. اب اگر وہ روزے رکھ رہی ہے اور اس صورت میں اس کو بچے کو دن بھر دودھ بھی پلانا ہے، اور رات میں کیا وہ بچے کو دودھ نہ پلائے اگر حالت جنابت پیش آ گئی تو، یا وہ اگر اس کو سحری بھی کرنا ہے اور ساتھ میں ٹائم بھی کم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ بھی نہ پلایا جائے یا سحری بھی نہ کی جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے حالت جنابت ہی میں سحری کی، سحری کرنے کے بعد غسل کیے اور پھر جا کر نماز پڑھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بھی کچھ کھا سکتے ہیں، بچے کو اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، مسجد سے گزر سکتے ہیں، اور کسی سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، کسی سے گلے بھی ملا جا سکتا ہے. جیسے کوئی اگر ملنا چاہے آپ سے، آپ کی ہی جیسی خواتین یا مرد حضرات سے، مرد حضرات جب سلام کرتے ہیں ملتے ہیں تو حالت جنابت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا. اگلی حدیث دیکھیے، بابن الجنوب یخرج و یمشی فی السوق وغیرہ، اس تفصیل میں کہ جنبی گھر سے باہر نکل سکتا اور بازار وغیرہ جا سکتا ہے. وقال عطاء، یحتجم الجنوب و یقلم اظفارہ و یحلک رأسہ و ان لم یتودع، اور عطا نے کہا کہ جنبی پچھنا لگوا سکتا ہے، ناخن ترشوا سکتا ہے اور سر منڈوا سکتا ہے اگرچہ وضو بھی نہ کیا ہو. حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة فله يومئذ تسع نسوة. ہم سے عبد العال بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. تو اس سے، اس حدیث سے جنبی کا گھر سے باہر نکلنا ثابت ہوا کہ آپ اپنی ایک بیوی سے صحبت کرنے کے بعد دوسرے کے گھر میں گئے حجرے میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں ایک گھر سے دوسرے گھر جایا جا سکتا ہے. دوسری حدیث جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے، وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جبکہ آپ نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حالت جنابت میں تھا اس لیے آپ کے پاس بیٹھنا مجھے گوارا نہ ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اوپر عطا نے کہا، ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو انڈر آرمس ان کے بال ہوتے ہیں وہ نہیں نکالتی حالت جنابت میں، اس کے لیے ڈبل غسل کرتی ہیں. اگر حالت جنابت سے پہلے ہی اگر وہ بال نکال لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ناخن نہیں ترشواتی، کہتی ہے کہ یہ حالت جنابت کے ناخن جو ہے گندگی کی حالت میں چلے جائیں گے، اس پہ گناہ ملے گا. تو یہ خود سوچی اور خود ساختہ باتیں ہیں، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ناخن بھی ترشوائے جا سکتے ہیں، بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہیں پر ہم اپنا ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.